بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله. كيس بياري اور عظيم رسالة كشرح كدرس جاري هي، اور پچھلے چند دروس میں ہم موقف السلف الصالح من المبتدعة، السلف الصالحين كموقف اهل بدعة تعلق سے کیا ہے، اس موضوع کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. اور مختصرا شیخ صاحب نے ابتداء میں ہی یہ بات بتا دی ہے، موقف کیا ہے: الحذر والتحذير من اهل الاهواء والبدع والمخالفين للسنة. خود محتاط ہونا اور دوسروں کو متنبہ کرنا اہل بدعت اور اہوا سے جو سنت کے مخالف، جو سنت کے مخالف ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. دلائل بیان کرنے کے بعد احادیث اور سلف صالحین کے بعض اقوال بیان کرنے کے بعد، اب شیخ صاحب حفظہ اللہ اہل بدعت و ضلال کے بعد سلف کے اقوال جو رد کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور تحذیر، خاص طور پہ تحذیر کے تعلق سے جو بعض ائمہ سلف سے بعض سخت باتیں ثابت ہیں، ان کے تعلق سے چند حوالے بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فقد روى الدارمی، حوالہ امام دارمی، سنن دارمی میں. دارمی کون ہے؟ ابو محمد عبد اللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، وفات سن 255 ہجری میں ہوئی. الغرض: فقد روى الدارمی وابن بطة عن الحسن، امام دارمی وابن بطة رحمۃ اللہ علیہما نے الحسن البصري، جب حسن کہا جائے مطلقا تو حسن البصري رحمۃ اللہ علیہ، من خيار ومن كبار التابعين رحمهم الله اجمعين، فرماتے ہیں انه كان يقول، وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ بات کہا کرتے تھے: لا تجالس اهل الاهواء، اہل اهواء اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ان کے ساتھ مجالست مت کیا کرو. ولا تجادلوهم، رحمك الله، ولا تجادلوهم، اور ان سے بحث مباحثے جدال مت کیا کرو. ولا تسمع منهم، اور ان سے مت سنا کرو. واضح الفاظ ہے: لا تجالسوا اهل الاهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. وجہ کیا ہے؟ آگے سنیں. وقد روى الاجري واللالكائي، امام اجري اور امام لکائی رحمۃ اللہ علیہما، عن الحسن، حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے، ايضا ان رجلا اتاه، ایک شخص امام حسن البصری کی طرف آیا، فقال یا ابا سعید، اور کہا یا ابا سعید، حسن البصری کنیت کیا ہے؟ ابو سعید، ان اريد ان اخاصمك، میں تجھ سے مخاصمت بحث کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، جدال کرنا چاہتا ہوں. مخاصمہ یا خاصمک سے مراد علمی بحث کرنا چاہتا ہوں. فقال الحسن، سن ذرا یا طالب علم، علم کی بنیاد کیسے مضبوط کی جاتی، ذرا سنیں. فقال الحسن، امام التابعین میں کہوں گا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، فانی عرفت دینی، یقینا میں نے اپنے دین کو سمجھ لیا ہے، مجھے اپنے دین کی صحیح معرفت حاصل ہو چکی ہے. وانما یخاصمک الشاک فی دینہ، تمہارے ساتھ وہی بحث مباحثہ کرے گا جو اپنے دین میں شک کر بیٹھا ہے، جو دین میں شک کرتا ہے وہ بحث کرتا ہے. مجھے اپنے دین پر پکا یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی مجادلہ نہیں کرنا، کوئی مخاصمت نہیں کرنی. سبحان اللہ. اور آج ہم دیکھتے بعض صغار طلاب العلم ہیں، دو چار کتابیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے علم بصیرت عطا فرمائی ہے، تھوڑا سا نور دل میں جاگا ہے، اور کبار علماء رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تفسیق شروع کر دیتے ہیں، اور بعض یہاں تک جاتے ہیں کہ مناظرے کے لیے سینہ تان کے بیٹھتے، کوئی ہو تو سامنے ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، بحث، مباحثہ، جدال کے اپنے وقت ہے، اپنی جگہ ہے۔ یعنی کہ جدال علماء کرتے نہیں تھے یا مناظرہ کرتے نہیں تھے، کرتے تھے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہوتی تھی نمبر ایک، اور پھر اگر حکمران اس کا حکم دیتا تھا نمبر دو، یا کوئی امت میں فتنہ اس مناظرے نہ کرنے کی وجہ سے قائم ہونے کا اندیشہ ہوتا، تب اس فتنے کو دور کرنے کے لیے ان یعنی ضرورت کے تحت یہ باتیں ہوتی تھیں، اور علماء کرتے تھے، کبار العلماء کرتے تھے جن کا علم معروف تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف بات ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا میں جیتا، اور جب بھی کسی جاہل سے میں نے مناظرہ کیا میں ہارا۔ غلط تو یہ کرتے، مناظرہ کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن جاہلوں سے نہیں، ان لوگوں سے نہیں جو صرف بحث مباحثے کر کے فتنہ چاہتے ہیں اور لوگوں میں غلط فہم و شبہات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف چند مسائل کو لے کے مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بعض فروعی مسائل کو لے کے احادیث میں فتنہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کیا کر رہے ہو تم؟ اگر ضرورت بھی کسی مسئلے کی ہے تو علماء کے پاس جاؤ، مسئلہ لے کے جاؤ، ان سے سوال کرو اور حق کو سمجھو، اور اگر وہ عالم سمجھتا ہے کہ اس بات پہ بحث کرنا لازمی ہے یا اس کی وضاحت کرنا لازمی، وہ رد کرے نا، کیونکہ بحث باس میں کیا ردود ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ رد کرتے ایک اور شبہ آپ کے کوئی ڈال دے تو پھر آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اس طلاب علم کے لیے، اب دیکھیں، امام اہل السنہ، امام التابعین، کبار التابعین میں سے، خیار التابعین، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جنہوں نے کہا جاتا ہے 300 صحابی سے علم حاصل کیا، کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہے ہم، کہ عام عالم کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ بھی ایک شخص آتا ہے اور وہ دین کے متعلق کوئی چیز میں بحث کرنا چاہتا ہے، وہ خاص طور کہ یعنی باتیں تو میرے پاس ہیں، میں کچھ سنوں گا کچھ سناؤں گا، مطلب یہ ہے نا، خاص طور کا کیا مراد ہے کہ میں سننا چاہتا ہوں تو کبھی کنجوسی نہ کر دے، علماء سلف کے علم میں کنجوسی نہیں کرتے، بخیل علم نہیں ہے، سب سے زیادہ سخی علم سلف صالحین رہے ہیں، اس لیے تو آج تک یہ علم زندہ ہے کہ نہیں، ہم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ بخل کرتے کل تو آج ہم کیا کرتے، سبحان اللہ۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرتے تھے۔ وعن اسماعیل ابن خارجہ قال دخل رجلان من اہل الاہواء علی محمد ابن سیرین، دو لوگ اہل اہواء میں سے، اہل بدعت میں سے، اپنے نفس کی اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے اہل الاہواء، کہاں گئے؟ دخل علی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، من خیار التابعین، امام ہے تابعین میں سے، من کبار التابعین، فقال، دونوں نے کہا، یا ابا بکر، کیا کنیت ہے؟ ابو بکر ہے، نحدثک بحدیث، میں ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حدیث کس کی ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے حدیث کہتے ہیں نا، نحدثک بحدیث، قال لا، مت سناؤ حدیث، قال، دونوں نے کہا، فنقر علیک آیت من کتاب اللہ، اچھا حدیث میں اصلاح ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، من گھڑت ہو سکتی ہے، ڈر ہے تمہیں، مطلب یہ ہے نا، دل میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آیت پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں، قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے سناتے ہیں، قال لا، کہتے نہیں سننی، وقال تقومان عنی والا قمت، سن لو، یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ فقام الرجلان فخرجا، دونوں اٹھے چلے گئے، فقال بعض القوم، تو بعض لوگ جو موجود تھے ان کی مجلس میں، ان میں سے بعض نے کہا، ما كان عليك ان يقرا ايه، ان يقرا ايه، آپ کا کیا جاتا اگر دونوں آپ کو ایک آیت سنا دیتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی مجلس میں حاضرین جو ان کے شاگرد ہیں، ان میں سے بعض نے کہا، فقال، سنے ذرا اس امام کی یہ خوبصورت بات سنیں، واللہ اگر سونے کے پانے سے لکھ لیجیے تب بھی کم ہے، فرماتے، فقال انی کرہت ان یقرا آیتا فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی، مجھے اس چیز سے کراہت تھی یقیناً کہ یہ دونوں ایک آیت تو پڑھ لیتے لیکن اس میں تحریف کر دیتے، اللہ تعالیٰ کی کلام میں اس کے معنی میں تحریف کر دیتے، اس کی تفسیر میں تحریف کر دیتے، کیونکہ لفظ تحریف تو ناممکن ہے، وہ تو بچہ بھی جانتا ہے مسلمان، تو تحریف سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی کو بدل ڈالتے، اس کے معنی میں کوئی تعویل کے نام پہ کوئی تحریف کر دیتے. فیقر ذلک فی قلبی، تو پھر وہ تبدیلی قرآن مجید کے معنی میں یا وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جاتی. امام التابعین اپنے زمانے کے عالم کبار العلماء میں سے قرآن مجید کی آیت اہل بدعت سے نہیں سننا چاہتے، ایک بھی نہیں، ایک حدیث بھی نہیں سننا چاہتے. کیوں؟ ظاہراً دیکھا جائے کیا جاتا ہے اگر سن لیتے تو، کہنے والے نے کہا کہ نہیں، اور ظاہر یہی چیز سامنے آتی ہے، جاتا ہے کہہ رہے ایک آیت تو ہے قرآن مجید میں سے، وہ کون سے تورات انجیل پڑھ رہے ہیں؟ اگر تورات انجیل پڑھتے تو آسان ہوتا کہ نہیں، کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. تورات بھی تحریف ہو چکی ہے، انجیل بھی تحریف ہو چکی ہے. اس لیے علماء جیسے آگے بھی آگے علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ضرر امت مسلمہ پر اہل بدعت سے کم ہے، زیادہ نہیں. اہل بدعت کا جو نقصان جو ضرر ہے وہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہے. اس لیے بات سلف سے ثابت ہے کہ میرے پڑوسی یہود و نصارہ تو ہے اس کی، یعنی یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے پڑوسی اہل بدعت تو یہ گوارا مجھے نہیں. بعض علماء کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں تم لوگ کرتے ہو، میرے بھی ہم نے نہیں کی، سلف صالحین کی باتیں بھی ہیں اور قول بھی ہے فعل بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پڑوس میں یہود و نصارہ ہیں تو بچہ بھی آپ کا جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا دین غلط ہے، باطل دین پر قائم ہے، اور ان کے جو بھی دینی رسمیں ہیں ان میں شریک نہیں ہوں گے. آپ ان کو منع کریں نا، بچپن سے فطرتاً پتہ ہے کہ ان کا دین باطل دین ہے. لیکن اگر کوئی اہل بدعت آتا ہے اور وہ لوگ جشن میلاد النبی مناتے یا گیارہویں مناتے ہیں، شریف بھی لگا دیتے آ کے گیارہویں کے وہ منا دیتے، تو پھر آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ آپ وہاں 24 گھنٹے گھر میں ہوتے ہو، بچے آتے جاتے ہیں کہ نہیں، عورتیں آتی جاتی ہیں کہ نہیں، تو پھر زیادہ خطرناک پڑوسی اہل بدعتی ہے یا یہودی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یعنی علماء اگر کہتے تو وہ بات بری لگتی ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے تو کیا کہتا ہے. وروا عبداللہ ابن الامام احمد فی السنہ، امام احمد کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ان کا بیٹا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتاب السنہ امام احمد حنبل کی بھی، ان کے بیٹے کی بھی ہے، دو ہیں. ان کا بیٹا لکھتا ہے ان ابی قلابہ رحمہ اللہ، ابی قلابہ سے، ابی قلابہ سے عبداللہ بن عباس کے کبار شاگردوں میں سے ہے. قال لا تجالسوہم، ابی قلابہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کبار تابعین میں سے ہے. اب تیسرے تابع کی بات سنیں جو اس نے عبداللہ بن عباس کے بہت قریبی شاگرد تھے، حبر هذه الامه کے شاگرد. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تجالسوهم، اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تخالطوهم، ان کے ساتھ رہن سہن ملن نہ کرو. فانی لا امن ان يغمسوك في ضلالاتهم، تو میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا تمہیں کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو نہ دیں. گمراہی میں غرق کر دیں گے تمہیں. ویلبس علیکم کثیرا مما تعرفون، اور بہت ساری چیز جو تم جانتے ہو ان میں وہ لبس پیدا کر دیں گے، شک شکوک شبہات پیدا کر دیں گے. اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور مخالطہ یعنی اٹھنا بیٹھنا رہن سہن رکھنا بھی جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں فہذہ بعض الاحادیث النبویۃ الشریفہ، یہ بعض احادیث نبویہ شریفہ، واقوال سلف الامہ، اور امت کے سلف کے بعض اقوال، یعنی جو احادیث پہلے بیان کی ہیں سلف میں سے بعض اقوال بیان کی ہیں ان سب کو ملا کے شیخ فرماتے ہیں آخر میں فہذہ بعض الاحادیث النبویۃ الشریفہ واقوال سلف الامہ اہل الدیانۃ والتقى، جو اہل دین ہیں اہل تقوا ہیں سلف صالحین میں سے، ان کے بعض اقوال، واہل الزہد والورع، جو اہل زہد اور ورع ہیں، اضافت الى ما تقدم من الامر بالاتباع، اور اس سے پہلے جو امر جو حکم دیا گیا اتباع کا، والنہی عن الابتداع، اور بدعت سے منع کرنے کا، جاءت مصرحة بجواز الطعن على اہل البدع، جس میں واضح نصوص اور دلائل موجود ہیں، سلف ان اقوال میں سے بھی یہ وضاحت ملتی ہے صراحتا وضاحت کے ساتھ کہ اہل بدعت پر طعن کرنا جائز ہے، ان کے خلاف تحذیر کرنا جائز ہے. وہ بیان حالم و بیان حالم ان کی حالت کو بیان کرنا, بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين الا بها, بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين الا بها, بلکہ اسے واجبات میں سے اس کو واجبات میں شمار کیا ہے جس پر یعنی جس کے سوا دین قائم نہیں ہوتا. یعنی البدعت کا رد, اسے تحذیر کرنا, تنبیہ کرنا, آگاہ کرنا, اور ان کے ساتھ رہن سہن سے, مخالطے سے, مجالسے سے, مجادلے سے, مخاصمے سے منع کرنا واضح الفاظوں سے ثابت ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ, اور یہ سب من باب الجہاد فی سبیل اللہ, یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے. یوازی من حیث الشرف, جو شرف کے اعتبار سے برابر ہے, ونبل المقصدی, اور جس کا مقصد بہت شریف اور بلند اور نبیل مقصد ہے, جہاد والعداء بالسیف والسنان, جو کافروں کے خلاف تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے اس کے برابر ہے شرف میں. بل ترجع على ذلك, بل اس سے بھی زیادہ ترجیح اس جہاد کو حاصل ہے جو علم سے کیا جاتا ہے, جو اہل بدعت کے خلاف کیا جاتا ہے, اہل کفر کے خلاف اور اہل البغی کے خلاف, خوارج کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے تلوار سے, اور اہل بدعت کے خلاف, اہل نفاق کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے علم سے. اور دونوں کو دیکھا جائے, دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہیں, اور یہ دیکھا جائے کہ زیادہ ترجیح, زیادہ شرف کس جہاد کی ہے, علم والے جہاد کی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تلوار والے جہاد کب ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن علم کی جہاد کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ نفاق ہمیشہ رہا ہے اور بدعت بھی ہمیشہ رہے ہیں, اور علم کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے, لیکن تلوار کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی آخر میں دو باتیں, بڑی پیاری باتیں بیان فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں سے. فرماتے ہیں, ومثل ائمة البدع من اہل المقالات المخالفة للكتاب والسنة, اور ائمہ بدع جو بدعت کے ائمہ ہیں ان کی مثال بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, جو مقالات جن کے اقوال مخالف ہیں کتاب اور سنت کے, اور عبادات المخالف کتاب و سنت, یا جن کے عبادات اور اعمال مخالف کتاب و سنت کے, فإن بیان حالهم, تو ان کی حالت کو بیان کرنا, وتحذير امت منهم, اور امت کو ان سے آگاہ کرنا, متنبہ کرنا, واجب باتفاق المسلمین, واجب ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اتفاق المسلمین یعنی اجماع ہے. یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. حتى قیل لأحمد بن حنبل, یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ کو کہا گیا, یعنی یہ سوال کیا گیا, الرجل يصوم ويصلي, ذرا غور سے سنیں اس عظیم امام اہل السنت کی اس بات کو, سائل سوال کیا کر رہا ہے اور امام صاحب دیکھو جواب کیا دے رہے ہیں. قیل حتى قیل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف احب اليك, ایک شخص نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور مسجد میں اعتکاف کرتا ہے, یہ کیا یہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ او یہ تکلم فی اہل بدع, یا اہل بدعت کا رد کرتا ہے, یہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ دو باتیں, ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, نماز یعنی فرض تو پڑھتا ہے لیکن نفل بھی, اس کا نفل کا بھی اہتمام کرتا ہے, فرض روزہ تو رمضان کے رکھتا ہی لیکن نفل روزے بھی رکھتا ہے, اور مسجد میں اعتکاف بھی کرتا ہے, اللہ اکبر, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی میں سب سے آگے, ٹھیک ہے, ایک طرف یہ. دوسری طرف او یا یہ بہتر کرنا, یا یہ بہتر کرنا ہے کہ اہل بدعت کا رد کرتا رہے. امام صاحب کا جواب سنی ذرا, لوگوں کو نہیں پتا اس کو کیا جواب ہے, بعض عقل سے جواب دیتے, بعض جذبات سے جواب دیتے, بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر جواب دیتے. اب امام اہل سنت کا علمی جواب ذرا سنیں, فرماتے ہیں, فقال اذا قام وصلى واعتكف, اگر وہ صلاة القیام پڑھتا ہے, اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے, غالباً یہاں پہ صام ہونا چاہیے تھا, قام ہے, پتہ نہیں یہ پرنٹنگ غلطی ہے, اللہ اعلم, درست کر لو. اذا قام وصلى واعتكف, کیونکہ سائل نے يصوم ويصلي ويعتكف کہا ہے, تو یہاں پر ہونا تو صامہ چاہیے, اذا صام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه, یہ تو صرف اس کے لیے ہے, یعنی اگر وہ روزہ رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اعتکاف بھی کرتا ہے, فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی کو فائدہ ہوگا, پرسنل شخصی فائدہ ہے اس کے لیے, ذاتی فائدہ ہے. واذا تكلم في اهل البدع, اور اہل بدعت مخالف خلاف اگر کلام کرتا ہے یا ان کا رد کرتا ہے, فانما ہوا للمسلمین, کس کے لیے کرتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے, آگاہی تحذیر تنبیہ مسلمانوں کے لیے. هذا افضل, یہ اس سے زیادہ افضل ہے. آپ کے پاس اگر وقت کم ہے, کرنا تو دونوں چاہیے, کیا خیال ہے؟ سوال یہ نہیں کہ دونوں کرے کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دونوں کر لیتے تو کیا جاتا ہے, آپ کے پاس وقت ہے تو اچھی بات ہے دونوں کریں, الحمدللہ. بعض ایسے لوگ ہیں جو دونوں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے, جیسے کہ ہمارا ہمیشہ یہ رونا ہوتا ہے وقت نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اگر وقت نہیں ہے دونوں میں سے آپ نے ایک کام کرنا ہے, یا تو جاگ جا کے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے, یا روزہ رکھنا ہے, مسجد میں اعتکاف کرنا ہے, یا علمی حاصل کرنا ہے, اور علمی علماء کے جو ردود ہیں وہ آپ نے جمع کرنے ہیں, اور پھر بدعت کا رد کرنا ہے. دونوں میں سے کیا کریں گے آپ؟ امام صاحب فرماتے ہیں, امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, هذا افضل, کہ بدعت کا رد, ان کے خلاف باتیں کرنا, امت کو مسلمانوں کو تنبیہ کرنا, تحذیر کرنا, یہ افضل ہے نماز, یعنی نفل نماز سے, نفل روزے سے, اور مسجد میں اعتکاف سے. فرض نماز سے بہتر نہیں ہے, نہ فرض روزے سے بہتر ہے, کیا خیال ہے؟ ہاں, تو یہ نہ کہہ کہ امام صاحب نے تو کہا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, امام کا علم کہہ رہا ہے, کیونکہ سب کو پتہ امام صاحب کا علم کیا ہے. یہ تو کوئی جہل مرکب سے بھی بدتر کوئی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ الوداع رد کر نماز نہ پڑھو. سبحان اللہ. فبینا, آگے یہ قول کس کا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں, فرماتے ہیں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں, اور شیخ صالح السامي حفظه الله نقل كريم شيخ الاسلام كيقول, فبين ان نفع هذا عام للمسلمين في دينهم. امام احمد بن حنبل رحمه الله نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یعنی بدعت سے آگاہ کرنا, تنبیہ کرنا, اس کا نفع جو ہے عام مسلمانوں کے لیے ہے, فی دینہم, ان کے دین میں, من جنس الجہاد فی سبیل اللہ, جو جہاد فی سبیل اللہ کے جنس میں سے ہے. اذ تطهير سبيل, اب ذرا غور سے سنیں, اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی تطہیر یعنی پاک کرنا, اللہ تعالیٰ کے دین کو پاک کرنا, اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے, جو منہاج ہے, اس کو پاک کرنا, اور شریعت کو پاک کرنا, ودفع بغی هؤلاء وعدوانهم, اور ان کے یعنی اہل بدعت کے جو بغی ہے, جو عدوان ہے, ان کو دفع کرنا اور ان کو ختم کرنا, على ذلك, اس پر واجب, واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, واجب ہے کفایت پر, یعنی فرض کفایہ ہے, اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر, لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين, اور اگر اللہ تعالی ان کو توفیق نہ دیتا, یعنی ایسے لوگوں کو جو بدعت رد کرتے ہیں, تاکہ ان فساد, تاکہ ان اہل بدعت کا جو فساد ہے, ان کو دفع کرنے کا جو ضرر لاحق ہوتا ہے, اس سے بچنے کے لیے تو دین فاسد ہو جاتا ہے. دین میں فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اہل بدعت بدعت ایجاد کرتے رہتے ہیں, اور اہل سنت خاموشی اختیار کرتے رہتے ہیں, اور نہ تو بدعت کے بارے میں کچھ بولتے ہیں, نہ اہل بدعت کے بارے میں کچھ آگاہی یا تحذیر کرتے ہیں. وكان فساده اعظم من فساد استلاء العدو من اهل الحرب, اور یہ فساد جو دین میں ہوتا ہے وہ اس فساد سے زیادہ بدتر فساد ہے جو ایک کافر دشمن اہل حرب میں سے جو کسی مسلمان ملک پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جاتا ہے, یعنی ایک طرف کافر ہے, وہ مسلمان پر ملک پہ حملہ کرتا ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا ہے, یہ بھی جہاد ہے. دوسری طرف اہل بدعت ہیں جو دین میں نئی چیز یاد کرتے ہیں, دین میں فساد پیدا کرتے ہیں, جو زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, یہ دنیا میں تو فساد ہے, دین میں فساد بھی اس میں ساتھ ہوتا ہے, کچھ کافر ہمارے دین سے خوش تو نہیں ہوتا ہے, لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے, مسلط ہوا ہے, ہمارے دین کا دشمن ہے. لیکن اہل بدعت جب بدعت ایجاد کرتے ہیں, دین میں فساد پیدا کرتے ہیں, تو کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب دین میں فساد پیدا ہو گیا ہے, کیا خیال ہے؟ اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیا یہ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں, ان کا شر جو ہے دین میں, یا دین پر ان کا شر جو ہے, وہ اہل کفر کے اس کاروائی یا اس ملک پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ بدترین ہے. فإنها أولى, بس جب یہ لوگ یعنی کافر اذا استولوا, جب یہ قابض ہو جاتے ہیں, لم يفسدوا القلوب, بڑی پیاری بات ہے ذرا غور سے سنیں, جب اہل کفر حملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, سب مسلمان کو محفوظ فرمائے, جب اہل کفر حملہ کرتے ہیں مسلمان ملک پر اور زمین پر قابض ہو جاتے ہیں, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ قابض ہو جاتے ہیں لم يفسد القلوب, دلوں میں فساد پیدا نہیں کرتے, وما فيها من الدين الا تبعا, اور دین میں فساد بھی نہیں کرتے, الا تبعا یعنی بنیاد نہیں ہوتی, اس کے بعد میں ممکن ہوتا ہے, بنیاد دین فساد نہیں ہوتی, دل کا فساد نہیں ہوتا. کافر تو دنیا کے پجاری, اس کو دنیا مل گئی, زمین مل گئی, اس کو اس اصل مقصد یہ, وہ دین کا بھی دشمن ہے, تو تبعا یعنی دین کے تبع میں بعد میں اس کا برا اثر سامنے آ سکتا ہے. وما اولئک, لیکن اہل بدعت جو ہیں, فسدین القلوب ابتداء, ابتدائی اٹیک کہاں پہ کرتے ہیں, فساد دلوں پر ہی اٹیک کرتے ہیں, فساد دلوں میں ہی پیدا کرتے ہیں. تو دین میں, کیونکہ دین کا تعلق دل سے ہوتا ہے, عقیدہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اور دین کی بنیاد علم ہے, علم مسائل کا تعلق دل سے ہوتا ہے, تو اہل بدعت سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں دل پہ کرتے ہیں, اہل کفر حملہ پہلے سب سے پہلے کرتے ہیں زمین پہ, اور اثر بعد میں دل پہ ہوتا ہے. اہل بدعت سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں دل پہ, اور نہ دل رہتا ہے, نہ دنیا رہتی ہے, نہ دین رہتا ہے. سبحان اللہ. مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 231-232. وقال, اور آگے, وقال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی قول نقل کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقال رحمہ اللہ فی موضع آخر, دوسری جگہ پر مجموع الفتاوی میں سے, واذا كان مبتدعا يدعو الى عقائد تخالف الكتاب والسنة, اگر کوئی بدعتی شخص ہے جو داعی ہے بدعت کی طرف اور ان عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے, ويخاف ان يضل الرجل الناس, اور یہ خدشہ ہوتا ہے, یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے گا, بذالک, اپنے اس بدعقیدگی کو پھیلانے سے, اس دعوت سے, بین امره للناس, اس کی جو امر ہے, اس کی حقیقت, اس کی حال, اس کی حالت لوگوں میں کھول کھول کے بیان کی جاتی ہے, لیتقوا ضلاله, تاکہ اس کی گمراہیوں سے بچ جائیں, ویعلم حاله, اس کی حالت سے واقف ہو جائیں, جان لیں, وهذا كله يجب, اور یہ سب واجب ہے, يجب ان يكون على وجه النصح, واجب ہے لیکن على وجه النصح, بڑی اہم بات ہے ذرا غور سے سنیں, اہل بدعت بدعتی شخص ہے, بدعت طرف بلاتا بھی ہے تاکہ لوگ اس کی گمراہیوں سے, بدعت سے بچیں, اس کی حالت لوگوں تک پہنچاؤ, بیان کرو کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں, اس کی حالت کو جان لیں, واقف ہو جائیں. یہ تو واجب ہے, لیکن یہاں پہ قید بڑی اہم قید ہے, فرماتے ہیں وهذا كله يجب ان يكون على وجه النصح, لیکن کس بنیاد پر ہونا چاہیے, نصیحت کی بنیاد پر ہونا چاہیے, وابتغاء وجه الله تعالى, اخلاص نیت کے ساتھ, لا لهوى الشخص مع الانسان, هوى نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں, مثل ان تكون بينهما عداوة دنيوية, مثال کہ دنیاوی عداوت کی بنیاد پر نہ ہو, اگر آپ کی کوئی دشمنی ہے کسی بدعتی سے, دنیاوی دشمنی, آپ کی اس نے ادھار نے واپس نہیں کیا, زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہے, آپ کو دنیاوی نقصان اس نے پہنچایا ہے, یا آپ کو دل میں کوئی نفرت ہے دنیا کے تعلق سے, کوئی آپ کا جھگڑا ہوا ہے دنیا کی وجہ سے, دنیاوی کسی امر میں, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں مثلا ان تكون بينهم عداوة دنیاوية او تحاسد, یا کوئی حسد ہو, او تباغض, یا کوئی بغض ہو, او تنازع على الرئاسة, یا کسی منصب کے لیے تنازع ہو, فيتكلم بمساوئه, تو اس کی برائیں بیان کرتا رہے, مظہرا للنصح, اور ظاہر نصیحت بیان کرتا رہے, یہ غلط بات ہے, وقصده في الباطن الغض من الشخص, اور باطن میں اس کی مقصد کیا ہے کہ اس سے انتقام لینا ہے, واستفاءه منه, اور اپنا حق اس سے لینا ہے, فهذا من عمل الشيطان, یہ عمل شیطان میں سے ہے, اللہ اکبر, شیطان اپنے کام کر ہی لیتے, دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, خون میں دوڑتا رہتا ہے, اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے اور عالم کیوں نہ ہو, یہ بات سب کے لیے ہے, طلاب علم کے لیے, علماء کے لیے بھی ہے, اگر بدعتی کا رد کرنا ہے تو یہ لازمی بات ہے، خاص طور پہ جو بدعت کی طرف داعی ہے اور امت میں گمراہیاں پھیلا رہا ہے، بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، اگر عالم طالب علم اس کا رد کرتا ہے علم کی بنیاد پر دلیل کے ساتھ، تو پھر اس کے دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، دل میں قدورت نہیں ہونی چاہیے، دل میں خلل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دل کی خرابی زبان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جسم پہ ہوتا ہے، نصیحت پہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے جو عواقب ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، کبھی اچھے نہیں ہوتے پھر. اس لیے نصیحت کرنی ہے، اور ایسے شخص کے خلاف نصیحت کرنا واجب ہے، اس کے حال بیان کرنا واجب ہے، آگاہ تحذیر کرنا واجب ہے، لیکن النصح من باب النصیحہ، نصیحت کی بنیاد پر اور اخلاص نیت کے ساتھ. اگر دنیاوی کوئی مسئلہ ہے تو پھر اور ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے، یاد رکھیں آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو بھی دھوکہ دے سکتے جس کو تم نصیحت کر رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیا وہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ بات نصیحت کی ہے اور اندر سے انتقام لیا جا رہا ہے. اس لیے علماء سلف الحمدللہ اور جو ہمارے سلف علماء ہیں ان سے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ رد کرتے ہیں، کسی پر تہمت نہیں لگاتے، جھوٹا الزام نہیں لگاتے، بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، ثبوت نہیں ہے تو بات نہیں کرتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور شیخ السلام کا یہ جو حوالہ ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 221 فالسلف الصالح، اب شیخ صالح صحیح حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس باب کے آخر میں، فالسلف الصالح من الصحابة والتابعین، سلف الصالحین صحابہ و تابعین میں سے، ومن تبعهم على منهاجهم، جو اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی منہج پر، قد انعقد اجماعهم، ان کا اجماع ہے اس مسئلے میں، کس میں؟ اس معاملے میں، على ذم البدع واهلها، بدعت اور بدعت کی مذمت کرنے پر ان کا اجماع ہے، والتحذير منها، اور ان سے متنبہ کرنا اور تحذیر کرنا، منها ومن اهلها، بدعت سے اور اہل بدعت سے، اتباعا، کیوں کرتے ہیں؟ اتباعا للكتاب والسنه، کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اپنے جیب سے بات نہیں نکالتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، اتباع للكتاب والسنه، ان کے پاس دلائل ہیں، نصوص ہیں، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے، فالواجب اتباعهم في ذلك، واجب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ الرد والتحذير من البدعه واهل البدعه، بدعت اور بدعت سے تحذیر کرنا اور آگاہ کرنا اور تنبیہ کرنا. یہاں تک یہ باب ختم ہوا، اگلے درس میں انشاءاللہ 10th باب کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے اہل بدعت کے تعلق سے، اور خاص طور پہ حجر کے تعلق سے، اہل بدعت سے قطع تعلق کرنے کے تعلق سے، فضلۃ الشیخ العلامہ الوالد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ یہ بڑی پیاری نصیحت ہے. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج میں بیان کروں، کیونکہ بعض ساتھی جو ہیں وہ ایسی باتیں سن کے اہل بدعت کے خلاف جوش جذبات میں آ جاتے ہیں، اور پریکٹیکل جو عملی تطبیق ہے اس پہ تھوڑا سے مار کھا جاتے، بڑی بعض بڑی مار بھی کھا جاتے ہیں بعض اوقات، اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ نصیحت میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ساتھی ذرا دیر سے آئے، تو بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے اگلے ہفتے اگلے باب سے بات بیان کرنے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ نصیحت دے دیں گے، ہم ایک ہی پیج ہے اس کو آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے. ذرا وقت پہ آئیں، انشاءاللہ 9:15 ہم نے شعر درس شروع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے ذرا وقت پہ آئیں، تاکہ یہ نصیحت جو ہے حجر کرنے کے تعلق سے، کب کرنا ہے، کس کے خلاف کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کس نے کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، اس پہ بعض علماء کے اقوال ظاہر یوں لگتے ہیں کہ متصادم ہیں، تضاد ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے علماء جب اہل بدعت کی حجر کی بات کرتے ہیں تو بعض طلباء کہتے ہیں نہیں، علامہ البانی کا کچھ اور قول ہے، شیخ ربیعہ کا کچھ اور قول ہے، اور شیخ صالح زان کا کچھ اور قول ہے، علامہ بن باز کے سامنے تو پھر تبل جماعت والے بیٹھتے تھے، ان کو کیوں نہیں وہ دھتکارتے تھے، کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ تو نئی نئی باتیں لے کے آتے ہیں. تو تک طالب علم بصیرت پر ہو، علم پر ہو، یقین علم پر ہو، یہ نصیحتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں. انشاءاللہ ایک ہی پیج ہے، اگلے درس میں اسی نصیحت کے تعلق سے درس ہوگا انشاءاللہ. تو گزارش یہی ہے کہ ذرا اگر وقت پہ آئیں گے تو یہ ہو پائے گی، نہیں آئیں گے تو پھر اس کو پھر پوسٹ پون کرنا پڑے گا. پچھلے ہفتے سے میرے پاس ہے, یہ فوٹو کاپیز بھی ہو چکی ہیں, یہ دیکھیں, یہ مطلب یہ ہم تیار نہیں ہیں, یہ سب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بھی لے کے آئے ہیں عبداللہ بن اللہ گرزا خیر نے پچھلے ہفتے سے لے کے آئے ہیں, لیکن پچھلے ہفتے بھی نہ ہو سکا, اس ہفتے بھی نہیں ہو سکا, اگلے ہفتے انشاءاللہ ہونا چاہیے. تو گزارش ہے ذرا وقت پہ آ جانا. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.